اور سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے کہا کہ آج تو قریش کی خیر نہیں ہے. کہا نہیں انشاءاللہ خیر ہے, تم چلو پیارے رسول کے پاس اسلام لے آؤ. تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دن میں اسلام کی کوئی جگہ اس وقت تک نہیں تھی. کہا اچھا چلو پیارے رسول کی خدمت میں گئے تو کہا کہ حضرت عباس نے کہا کہ اسلام لے آؤ. کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل اسلام کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. حضرت عباس نے کہا کہ وہی حق اسلم قبل ان تنفرد سالفتک, تمہارا برا ہو تمہاری گردن جسم سے الگ ہونے سے پہلے تم اسلام لے آؤ ورنہ تمہاری گردن الگ کر دی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ڈر کے مارے میں اسلام لے آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں میرے دل میں پورے طور پر اسلام داخل کر دیا اور اسلام کی محبت ہمارے دل میں آ گئی. اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعلانات فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. یہ بھی حضرت ابو سفیان ایک سردار تھے, یہ بھی ایک سیاست ہے, ان کو ایک عزت بخشی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر کے پناہ لے لے گا اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ امن میں ہو گیا, اور جس نے تلوار نہیں اٹھائی وہ امن میں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اعلان کر دیا, اور اسی اعلان میں آپ نے چند لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو شخص ان کو پائے وہ کہیں بھی قتل کر دے. یہ مکے کی علت کی بات ہے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ وَإِنَّهَا وَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ, مکہ چند گھڑیوں کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا. پیارے رسول نے فرمایا کہ فلاں فلاں کو, جس میں آٹھ مرد تھے اور دو لونڈیاں تھیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالیاں دیا کرتی تھیں, اور یہ جو تھے یہ بھی حجو کرتے تھے ہر وقت اور ان کی دشمنی بہت کچھ بڑھی ہوئی تھی. کچھ لوگ اس میں تھے جو مسلمان ہو گئے, اس میں ایک مسلمان ہو گئے تھے, مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے اور رات دن لوگوں کو اکساتے تھے کہ تم بھی اسلام سے نکل جاؤ. پیارے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی شخص پائے ان کو قتل کر دے اگرچہ وہ کعبے کے پردے سے لٹکے بھی ہوں. تو اس طرح کر کے وہ قتل کیے گئے بہت سے لوگ. روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول نے دوسری بار فرمایا, کہا کہ جو شخص ان سب کو پائے چاشت کے وقت سے عصر تک وہ قتل کر سکتا ہے. عصر کی نماز آپ نے پڑھی تو آپ نے فرمایا کفوا ایدیکم, اب کسی کو کوئی قتل نہ کرے. تو وہی فرمایا آپ نے کہ میرے لیے ایک گھڑی میں اس کو حلال کیا گیا. وہ ایک گھڑی کیا ہے, گھنٹہ ساٹھ منٹ کا نہیں, ساعتن کا لفظ ہے. روایت صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ چاشت کے وقت سے لے کر کے عصر کے وقت تک, یہاں تک کہ پرانے لوگوں نے جو بکرا اور خدا کے کچھ اختلافات تھے اس میں بھی بہت سے لوگ جو اسلام لا کر کے مرتد ہو گئے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے کہا کہ کفوا ایدیکم عن الناس, اب کوئی کسی کو قتل نہ کرے. وإنما أحلت لساعة من النار وإنها لن تحل لأحد بعدي, میرے بعد اب کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. فلا ينفر صيدها, اس کی حرمت کا پہلو یہ ہے کہ لا ينفر صيدها, اس کا شکار بھی بھگایا نہ جائے, شکار بھی بھگایا نہ جائے. حضرت مجاہد کہتے ہیں اس کی تفصیل میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کسی سائے میں کوئی شکاری جانور بیٹھا ہوا ہے, چڑیا ہی بیٹھی ہے, کبوتری بیٹھی ہے یا ہرن بیٹھی, کوئی چیز ہے, اس کو بھگا کر کے کوئی وہاں بیٹھ نہیں سکتا. یہ نہیں کہ اس کو ڈرانے کے لیے یا یہ کہ اس کو باہر نکال کر کے شکار کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس جگہ کو لینے کے لیے اٹھا کر کے اس کو وہاں بیٹھنے کی اجازت اس کو نہیں. یہ بھی تنبیہ میں ثابت ہے.
اگر راستے میں سے ہو اس کو ہٹانے کے لیے ہٹا سکتے ہیں, جیسے گھر کے سامنے بلی وغیرہ ہوتی ہے.
بلی شکار کے بارے میں آپ یہ سمجھیں, بلی کا نام لیا آپ نے تو شکار کے بارے میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو کھایا جاتا ہو اور وہ پالتو نہ ہو. متوحش کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کل متوحش غیر مقدور علیہ, یعنی جس کا کوئی مالک نہ ہو اور وہ جنگلی جانور ہو, کھایا جانے والا ہو. اگر کھایا نہیں جاتا ہے تو اس کو شکار, عرب لوگ اس کو شکار نہیں صید نہیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم, شکار کو مارو نہیں احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں. تو شکار اسی کو کہتے تھے عرب جس کو کھایا جاتا تھا, جیسے چڑیا کوئی اس طرح کی ہوئی, کھائی جانے والی چڑیا کبوتری ہوئی یا ہرن یا اور زیبرا وغیرہ جو کچھ بھی ہے, یہ جانور مقصود ہے. بلی ہے, کتا ہے, اگر مر گیا یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر اس نے مارا قصدن مارا جانور کو فجزا مثل ما قتل من النام یحکم به ذو عدل منکم اس کا کفارہ دینا ہے اور دو آدمی عالم لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کا مقابل کیا ہے یہاں تک کہ جیسا کہ حدیث شریف میں صحیح حدیث میں آیا ہے پیار رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کبوتری کو قتل کر دے تو اس کے بدلے ایک بکری ذبح کرنی ہوگی صحابہ نے اس کی تفسیر کی کہ دونوں میں وجہ مماثلت کیا ہے کہ وہ بکری اور کبوتری ایک ہی طرح پانی پیتی ہیں دوسری چڑیاں چونک مار کر کے چونچ مار کر کے اور گردن اٹھا کر کے پیتی ہیں لیکن کبوتری کی شکل یہ ہے کبوتر کی کہ وہ جس طرح آدمی پانی پیتا ہے ایک سانس میں پیتا چلا جاتا ہے اسی طرح وہ پیتی ہے جو بھی وجہ شبہ ہو پھر بھی بہرحال صحابہ نے کبوتری کے مارنے یا کبوتر کے مارنے پر بکری کا فدیہ فیصلہ کیا اسی طرح اگر کسی نے ہرن مار دیا تو اس کے مقابل میں گائے اس کو ذبح کرنا ہے اس طرح کا یا قوم یہ ذبح دیں تو اگر کسی شخص نے بلی وغیرہ مار دیا چونکہ وہ صید نہیں ہے شکار نہیں ہے اس وجہ سے غلط بات تو ہوئی بغیر ضرورت کے مارا اس نے ایک جانور کو جس کی حرمت ہے یہ گناہگار ہوگا لیکن اس کا کوئی اس کے اوپر فدیہ نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف اکیلے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں بھی اس کو بکری وغیرہ کا فدیہ دینا ہوگا بر وقت لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے انڈا اگر توڑ دیا آپ نے حضرت عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ اگر کبوتر کا انڈا توڑ دیا تو اس کو ایک مد وہی کہتے ہیں کہ دو ہتھیلی بھر کر کے گیہوں صدقہ میں دینا ہے ایک انڈے کے بدلے دو انڈے کے بدلے دو مد اس طرح کا اسی طرح اگر باقاعدہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یا اس زمانے میں رہے ہوں نہ رہے ہوں شتر مرغ ہے اس کا انڈا بڑا ہوگا شتر مرغ ہی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں شتر مرغ کے بارے میں مشہور ہے کہ شتر کے معنی اونٹ ہوتا ہے اور مرغ کے معنی پرندہ اس کی شکل اونٹ کی بھی ہے اس کی شکل پرندے کی بھی ہے بلکہ ایک مثال ہے کہ جو شخص بہانہ کرتا ہے بہانہ کرنا چاہتا ہے کسی چیز سے نہ کرنے کا تو اس کو ہزار بہانے ملتے ہیں کہا جائے اگر شتر مرغ سے کہ چلو اڑو تو کہتے ہیں نہیں ہم اونٹ ہیں اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو لا دو کچھ ٹکٹ پر لا دو اگر اونٹ ہو کہتے ہیں نہیں ہم چڑیا ہیں تو بہانہ کرتا ہے دونوں اس کا نام ہے شتر مرغ اس کا انڈا بڑا ہوتا ہے اس کے انڈے پر اور کچھ انہوں نے زیادہ ہمارے خیال سے نصف سا کا فدیہ مقرر کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکار جو غلطی سے اگر تعمدن کیا ہے تب بھی یہ فدیہ دینا ہے قصدن مارا ہے اور اگر بھول کر کے مار رہا تھا کسی زہریلے جانور کو کسی شکار کو لگ گیا یا یہ کہ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے آئے تھے جس گھر میں ٹھہرے تھے وہاں سے نکلتے ہوئے دار الندوہ جو جگہ مشہور ہے جہاں کفار قریش ندوہ کے معنی مجلس اپنی مجلس جماتے تھے ضروری مسائل کو وہاں حل کرتے تھے مل کر کے مشورے صلاح سے تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے پر نالے پر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی تھی اس نے ان کے اوپر پیخانہ کر دیا جمعہ کے لیے آ رہے تھے پیخانہ کر دیا تو اچانک آدمی گھبرا کر کے ہاتھ کیا اور وہ آگے جا کر کے جہاں بیٹھی اس میں سانپ نے اس کو دس لیا اور وہ مر گئی اور یہ چیز لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک کبوتری آگیری انہوں نے کہا وہی جو میں نے ابھی بگایا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعہ کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بارے میں فیصلہ کروں میں کیا کروں کیا فدیہ دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یحکم به ذو عدل منکم تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہا کہ اس کے بدلے آپ کو ایک جفر یعنی ایک دبلا نہیں بلکہ موٹا جانور یا موٹی بکری اس کے بدلے آپ کو ذبح کرنی جفر کا لفظ استعمال کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا فلا یونفر سیدھا اس کو بھگانا بھی اس نیت سے کہ اس کے سائے کی جگہ پر آپ بیٹھیں یہاں تک جائز نہیں کیا جائے کہ اس کو اور مزید تکلیف دی جائے دوڑایا جائے یا اس کو قتل کیا جائے ولا یقتل شوقہ شوق کانٹے جو ہیں وہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے باوجود کانٹے کو بھی کاٹ کر کے صاف کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی کاٹے گا تو اس کے بدلے اس کو فدیہ دینا ہوگا یہ ہے غایت حرمت انتہائی حرمت کا یہ مقام ہے کہ کانٹا بھی جو تکلیف دہ چیز ہے اس کے علاوہ آپ نے اس سے پہلے حدیث گزری ہے آئے گی پیارے رسول نے فرمایا خمس یقتلن فی الحل والحرم کچھ جانور ایسے ہیں جو حرم میں ملیں یا حرم سے حدود حرم سے باہر ہوں ان کو قتل کر دینا مستحب ہے اس میں آپ نے سانپ کا بھی عقرب بچھو ہے اسی طرح چیل ہے کوا ہے اور یہ چوہی ہے وجوہ جو خاص طور پہ بہت ہی یعنی جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ ذرا سا غافل ہو جائے آدمی تو چراغ کی بتی لے کر کے بھاگ کر بھاگتی ہوئی ہو گھر کو جلا دیتی ہے, یہ سب چیزیں تو کہیں بھی ملے اس کو قتل کرنا مستحب ہے. لیکن اس قاعدے کے تحت صحابہ کرام نے ہر موذی جانور کے قتل کرنے کی اجازت حرم ہی میں دی ہے. نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کو پہلے قتل کرے پھر نماز پڑھے, یا نماز کی حالت میں اگر جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور بچھو جا رہا ہے اس کو جوتے سے اس کو رگڑ کر کے مار کر کے اپنی نماز میں کنٹینیوس رہے. یہ علماء کا فتویٰ ہے پرانے زمانے سے صحابہ کرام کا. لیکن قاعدے کے تحت کانٹا جو نقصان دہ چیز ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی تھی, جس طرح اس جانور سے تکلیف ہو سکتی ہے اس کو مارنے کی اجازت دی گئی تو کانٹے کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ کانٹا ایک بے ارادہ چیز ہے, جانوروں کا کچھ تو ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کاٹتے ہیں, آپ خود غلطی کر کے جائیں گے کانٹے کی جگہ مطلب آپ کو تکلیف ہوگی, اس وجہ سے اس کو کاٹنے پر بھی فدیا دینا لازم ہو گیا, اس کا کاٹنا بھی منع کیا گیا. یہ کعبے کی حرمت یا مکے کی حدود مکہ کی حرمت. ولا یحل ساقطت الا لمنشد, مکے میں کوئی چیز گری پڑی ملے تو کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے, الا لمنشد, صرف وہی شخص اس کو اٹھا سکتا ہے جس کو حکومت نے اس قسم کی چیزوں کو اٹھا کر کے اور پہچانوانے کے لیے مقرر کر رکھا ہے. شرعی ایک وظیفہ ہے گویا ہونا چاہیے اس طرح کا کہ کچھ لوگ مقرر کریں. کعبے اور مکے کعبے کے ماحول جو حجاج اور دنیا کے لوگوں کے آنے کی جگہ ہے ان کی چیزوں کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے لوگ تعینات رہیں کہ گری پڑی چیزیں لے کر کے ایک جگہ رکھیں تاکہ لوگ آ کر کے وہاں لے لیں, یہ حکمت ہے اس کی. اور ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ نہیں جو پائے اٹھا لے اور اپنا پہچانتا رہے, تو اس میں افراد کو بدنیتی بھی ان کے دل میں آ سکتی ہے, چھپا سکتے ہیں, لیکن ایک حکومت کا متعین آدمی ایک جگہ رکھے گا تو ہر شخص جا کر کے اپنی چیزیں ڈھونڈ لے رکھ لے گا. مجھے یاد ہے میں نے شاید بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ساتھ ہے سال بھر کے بعد ان کا ایک چشمہ گم ہو گیا, چشمے پہ انہوں نے نام لکھ رکھا تھا, لکھتے ہیں لوگ شاید ادھر نام, تو چشمہ گم ہو گیا تھا, انہوں نے سوچا گم ہی ہو گیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں تھی. دوسرے صاحب تھے ان کا کچھ پیسہ ویسا گم ہوا تھا, یہ باب ملک پر اس وقت امانات کی جگہ تھی, تو میرے ساتھ گئے وہ رپورٹ لکھانے کے لیے کہ یہ چیز گم ہوئی ہے, تو اتفاق سے وہاں بہت سی چیزیں تھیں, تو انہوں نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور دیکھا, سال بھر کے بعد آئے تھے حج کرنے دوسرا حج, تو دیکھا کہ یہی چشمہ جو گم ہوا تھا وہ مل گیا, لے لیا انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا یحل ساقطتها, دنیا میں آپ کو کہیں بھی کوئی گری پڑی چیز ملے بر وقت لے کر کے آپ اس کو عام مجامع میں بازار میں مسجد کے دروازے پر سال بھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پہچانوائیں, کسی سے اعلان کریں کہ اس طرح کی چیز ملی ہے جس کی یہ چیز ہو, اگر پیسے کی تھیلی ہے تو اس تھیلی وغیرہ کی پہچان, جو بھی طریقہ ہے پہچان کرانے کے بعد اگر یہ بات یقینی ہو جائے کہ نہیں کہ تو دے دیا جائے, نہیں تو سال بھر کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ نیت ہو کہ جب بھی آدمی اس کا کوئی مالک آ جائے گا تو ہم اس کا پیسہ ادا کر دیں گے, لیکن مکے کا کی گری پڑی چیز کوئی شخص استعمال کبھی نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ اسی نام سے رہے گا کہ اس کو پہچانوائیں. دس سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص آئے, اور مکے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر اگر آپ اس سال حج کر کے پاکستان چلے گئے, آپ کی کوئی بڑی چیز گم تھی, آپ ہر ملک سے لوگ ہر سال آتے ہیں حج کرنے, آپ ان کو کہہ بھی سکتے ہیں بھائی دیکھیے گا اگر یہ چیز مشہور ہو کہ ایک جگہ یہ سب چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں, تو ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ فلاں حاجی سے کہہ دے کہ بھائی ہماری چیز گم ہوئی تھی اگر ملے تو لے آنا. تو یہ سب حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ لا یحل ساقطتها الا لمنشد, دو شخص پہچان کرانے والا ہے لے کر کے اٹھا کر کے لے جائے اور وہ اسی جگہ پر رکھے جہاں لوگ آ کر کے اپنی پہچان کر کے اس کو لے لیں. دوسری جگہوں کی یہ خصوصیت ہے مکے کی, دوسری جگہوں کی گری پڑی چیز کے بارے میں حکم ہے کہ کوئی بھی لے سکتا ہے, جس کو لقطہ کہا جاتا ہے اس کو لے کر کے اور پہچانوائے, اور اگر نہیں کوئی پہچان رہا ہے تو سال بھر کے بعد اس کو استعمال کرے, پیسے ہوں یا کوئی بھی چیز ہوں. ہاں اس نیت سے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ, کسی زمانے میں کسی وقت بھی آدمی آئے اور کہے کہ ہماری یہ چیز گم ہوئی تھی, سنا ہے آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے, تو اس کا بدلہ ان کو دینا ضروری ہے. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی آدمی مقتول ہوا ہے, فہوا تو وہ شخص جو زندہ ہے جس کا جو اس کا ولی الدم ہے وہ اس کو دو چیزوں کا اختیار ہے فہو بخیر نظر کیا ہے یا تو قصاص لے کیونکہ قصاص ایک شرعی چیز ہے یا پھر قصاص نہیں تو پھر اس کو دیت دے کر کے معاف کرے تیسری چیز بغیر کسی مقابل کے بغیر دیت دے دی حدیث میں آیا ہے یا تو قصاص لے یا دیت دے کر کے اس کو معاف کر دے یعنی قتل معاف کر کے اور اس کی دیت لے لے اس صورت میں اگر قصاص لازم ہے اور دیت خطا غلطی کی دیت جو مقرر کی گئی ہے اگر 100 اونٹ ہے مثلا تو قتل کو معاف کر کے اس دیت میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے یعنی اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہم 200 اونٹ لے کر کے تب معاف کریں گے یہ چیز جائز ہے تو یہ اور یا تو پورے طور پر معاف کر دے چونکہ پورے طور پر معاف کر دینا ہوتا ہے اس وجہ سے پیارے رسول نے اس کو ذکر نہیں کیا اس میں کوئی چیز لینی نہیں رہتی لیکن لے کر کے حق لے کر کے اگر کر رہا ہے تو آپ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا جس میں کچھ چیز لے کر کے معاف کیا جاتا ہے تو وہ بخیر نظر ہیں حضرت عباس کہتے ہیں الا الاذخر یا رسول اللہ پیارے رسول نے فرمایا لا یختلا شوکوا ایک دوسری روایت میں یہاں ذکر نہیں ہے لا یختلا خلا اس کی کوئی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الاذخر یا رسول اللہ اذخر گھاس کو آپ مستثنا کر دیجئے اس کے کاٹنے کو آپ جائز کر دیجئے الا الاذخر یا رسول اللہ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں میں یا اپنی قبروں میں استعمال کرتے ہیں اس کو گھروں کے ذریعے سے چھپر بناتے ہیں یا قبروں میں جو دو لکڑیوں کے درمیان دو پتھروں کے درمیان جو فراغ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے رکھ کر کے پھر مٹی رکھا جاتا ہے جیسا کہ آج کل بسی وغیرہ رکھتے ہیں تو پیارے رسول نے فرما دیا الا الاذخر اذخر کے علاوہ اور کوئی چیز کاٹ نہیں سکتے اس کے علاوہ دوسرے مسائل جس طرح کے ہیں مثلا حدود حرم سے گھاس عام کاٹی جا سکتی ہے اذخر کے علاوہ یا نہیں عام گھاس کاٹ کر کے جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے کہ نہیں نہیں کھلایا جا سکتا ہاں اگر جانور کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور جانور خود کھا رہے ہیں تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نہیں وہاں جانور کا حدود حرم میں جانور کا چرانا بھی منع ہے یہ چیز ایک بہت ہی محال چیز ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور حدود حرم میں رکھے ہی نہ جائیں اور دوسرے علماء نے عام طور پر یہ کہا فیصلہ کیا ہے کہ نہیں نصوص پیارے رسول کے زمانے میں جو نصوص ملتے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں اگر جانور خود سے چر لے تو ان گھاسوں کے چرنے پر جانور کے مالک پر کوئی فدیہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی یاد آتا ہے مجھے کہ اس میں لکھا ہے کسی نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدی کا جانور لے کے آئے بعد میں اور جہاد کے فتح مکہ کے موقع پر اونٹنیاں وغیرہ ساتھ تھیں کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اور اونٹوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں بھی ان کو گھاس مل جائے کوئی بھی جانور چرنے والا وہ گھاس چرنے لگتا ہے تو کہیں یہ روایت میں نہیں آتا ہے کہ ان کے منہ پر صحابہ کرام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز باندھ کے رکھی ہو جس کو کہتے ہیں جابا وہ چیز نہیں باندھ رکھی تھی کہ جس سے گھاس نہ چر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چرانا جائز ہے لیکن قصدن کاٹ کر کے کھلانا جو خود رو خود سے اگی ہے اس کا کاٹ کر کے کھلانا یہ جائز نہیں البتہ اگر کوئی گھاس ایسی ہے یا کوئی درخت جس کو آدمی خود بو رہا ہے اگا رہا ہے اس کا کاٹنا جائز ہے یہ بھی ایک متفق علیہ فیصلہ ہے کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں بھی لوگ سبزیاں بوتے تھے اور سبزیاں اگاتے تھے اور اس کو کاٹتے اور کھاتے تھے اگر یہ چیز منع ہوتی ایک عام بلوا تھا اگر یہ چیز منع کی تھی تو پیارے رسول ضرور منع کیے ہوتے اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ما نبتہ الآدمی جس کو آدمی نے اگایا ہو اور اما ما انبتہ اللہ دونوں کا فرق کیا ہے انبات اور نبتنبیت حضرت امام شافعی نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے اس کا کاٹنا یا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کی محنت کے اگایا ہے اگانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے انتم تزرعون ام نحن الزارعون لیکن چونکہ آدمی کا دخل آدمی کی محنت کا دخل ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا لیکن جو چیز خود رو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگی ہے پانی بھی نہیں دیا کسی نے اور وہ اوپر آسمانی پانی یا تراوٹ سے وہ اگ رہا ہے تو پھر اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے.
لیکن جی آج کل پارکوں وغیرہ میں گھاس کاٹتے بھی ہیں
جی,
اور دوسرا یہ
ہاں تم خود لگاتے ہیں نا پارکوں,
بلڈنگ وغیرہ جو بناتے ہیں اس میں پہاڑ کاٹتے ہیں, اور یمنا میں جو
ہاں تو یہ چیز ہے جہاں تک معلوم ہوتا ہے نصوص سے, یعنی ایک صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مطاف کی توسیع کی تو وہاں ایک بڑا درخت تھا, دوحا کا لفظ آتا ہے, بڑا درخت تھا, اس کو کاٹا اور ایک گائے فدیا میں دیا. تو چھوٹے درختوں کو کاٹنے سے, یا جیسے آدمی گھر بنا رہا ہے, کہیں بھی گھر بنا رہا ہے وہاں کچھ نہ کچھ درخت اگے رہتے ہیں, کچھ نہیں تو آخری کا درخت اگا ہے, تو اس کو کاٹنے پر بہرحال کچھ فدیا دینا ضروری ہے. اگرچہ لوگ سستی برتتے ہو لیکن یہ فتوا دینا کہ نہیں اس پر فدیا نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے.
یہ مینا میں جتنے پہاڑ ڈھائے ان پر درخت اگے ہوئے تھے سارے کاٹے ہیں لوگوں نے, سارے
کمپنیوں کو دینا چاہیے, اس کو جواب ہونا چاہیے. اب آپ اگر کمپنی میں رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں ورنہ آپ کی ذمہ دار ہے جی. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لاهلها, ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت بیان فرمائی, نہ کہ انہوں نے اس کو حرام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اصل ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض, جیسا کہ دوسری روایت میں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے مکے کو کی حرمت کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں حدیث میں ان ابراہیم حرم مکہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت بیان کی, نہ کہ انہوں نے حرمت کو کی تجدید یا حرمت کی گویا انشاء کی, یا آپ ہی نے اس کو تحریم کیا, اس سے پہلے حرام نہیں تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے لیکن حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کی تجدید کی. ودا علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب ہو گیا وادی میں لا کر کے بسایا ہے, ربنا لیقیم الصلاۃ, اے اللہ تعالیٰ تاکہ نماز قائم کریں, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے, وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اے اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں کی روزی دے, پھلوں سے کی روزی دے, لعلہم یشکرون, تاکہ تیرا شکر ادا کریں. تفسیر میں آتا ہے پرانے علماء تابعین تبع تابعین کا کہنا ہے کہ پھلوں کی روزی کے لیے دعا کی, اناج گیہوں اور دوسری چیزوں کی دعا نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ پھل جو ہے یہ آسودگی کے بعد کھانے والی چیز ہوتی ہے, پھلوں پر لوگوں کا گزارا عام طور پر نہیں ہوتا ہے. اناج جو ہوتا ہے, جو گیہوں ہوتا ہے, چاول ہوتا ہے یا باجرہ ہوتا ہے, یہ چیزیں عام طور پر کھانے کی ہوتی ہیں, اور پھل جو ہیں وہ عام طور پر کھانے کے بعد, یا تفقہ کا لفظ استعمال کیا کہ فاقہ اسی وقت کھایا جاتا ہے جو آسودگی کے بعد, جب آسودگی کے بعد فاقہ کی انہوں نے یا پھلوں کے لیے دعا کی, تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری چیزوں کے لیے بھی انہوں نے دعا کی. یہ اس کی حکمت بیان کی گئی, وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. وَإِنِّي حَرَّمْتُ آلِ حضرت ابراہیم نے مکے والوں کے لیے دعا کی, وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَ, میں بھی مدینے کو حرام کر رہا ہوں یا اس کی حرمت بیان کر رہا ہوں, کما حرم ابراہیم مکہ, جس طرح حضرت ابراہیم نے مکے کی حرمت بیان کی اللہ کی طرف سے. اس سے معلوم ہوا کہ مدینے کا بھی ایک حرم ہے, اور اس حرم کا حکم وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم کا, یعنی مکے کے حرم کا حکم ہے. یہ چیز تمام علماء کہتے ہیں سوائے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے, انہوں نے اس کی حرمت, مدینے کی حرمت کو اس معنی میں نہیں مانا ہے کہ وہاں شکار کرنا منع ہے, شکار کو جائز کہتے ہیں. اور دوسرے علماء تمام, امام مالک, امام ابو شافعی اور امام محمد بن حنبل, سب لوگ وہاں شکار کرنے کو منع کرتے ہیں. وہاں کی حرمت کا معنی جو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی غلط ایجاد نہ کرے, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ المدینہ تو حرم ما بین عیرن و ثور, یا رسول نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے عیر اور ثور پہاڑ کے درمیان, دو پہاڑ ہیں. اب تو اللہ کے فضل سے اس زمانے میں چاروں طرف سے اس کے حدود متعین کر کے لکھ دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر یہ بدایت بگننگ ہے اور یہ حرم ہے, سب نشانیاں بنا دی گئیں. پہلے نہیں تھا, صرف وہی نشان لے کر کے اور مسامتہ لے کر کے لوگ اس پر عمل کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی حرمت کا مظہر یہ ہے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین عیر و ثور, من آوا من احدث فيها حدثا او آوا محدثا، جس نے یہاں کوئی بڑا گناہ کیا یا بدعت کا ایجاد کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، دنیا خرچ کر ڈالے اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا. یہ ہے اس کی حرمت کا مظہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. لیکن دوسرے ائمہ نے کہا کہ رسول نے فرمایا انی حرمت المدینہ، میں مدینوں کو حرام بتا رہا ہوں، کما حرم ابراہیم مکہ، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکے کو حرام بتایا ہے، مکے کی حرمت بیان کی ہے. تو کما اس تشبیہ سے یہ معنی نکلا کہ جس طرح حرم مکہ میں جانور کا شکار یا وہاں کے درختوں کا کاٹنا منع ہے، اسی طرح مدینے کے بھی خود رو درختوں کا کاٹنا یا شکار کا مارنا یا شکار کرنا حرام ہے. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَائِحَا وَمُدِّهَا، میں نے بھی دعا کی ہے مدینے کی سا اور مد میں، اللہ تعالیٰ برکت دے، بے مثل ما دعا بھی ابراہیم، حضرت ابراہیم نے جس طرح اپنے آل و عیال کے لیے مکے کے لیے دعا کی، تو میں اس کا دوگنے کے لیے دعا کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ، جا دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ اجعل البرکت فی المدینۃ ضعف ما بمکہ، اے اللہ تعالیٰ مدینے میں برکت دوگنی کر دے مکے سے بڑھ کر کے. یہ ہے، یہ روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو پیارے رسول نے بھی دعا کی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پیارے رسول نے مدینے کے لیے دعا کی. مدینے کی فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سی روایتوں میں آیا ہے. تو فضیلت کی بات یہ ہے کہ آدمی، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ مدینے میں جو شخص مر سکے، من استطاع، آدمی کوشش کرے. ایک روایت میں تھا من ارادہ، جو مرنا چاہے. ارادہ کا لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن جو یہ لفظ صحیح ہے، من استطاع یموت بالمدینۃ فلیمت فانی اکون لہ شاہدا، جو شخص مدینے میں مر سکے تو مرے، کیونکہ میں مدینے والوں کے لیے سفارش کروں گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مشروط ہے. کوئی شخص مشرک نہ ہو اور مبتدع نہ ہو. یہ روایت ذہن میں رکھنی چاہیے، بات اس کی تفصیل ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسے کہ لوگ مدینے کی فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں، مدینے میں مرنے کے لیے جا کر کے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، یہ چیز مشروع ہے، کوئی غلط نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے سفارش کی، جس سفارت کو پیارے رسول نے جس عبارت کی تمقدری دی ہے، وہ یہ کہ آدمی محدث یعنی مبتدع بھی نہ ہو. جیسا کہ روایت میں آیا ہے، صحیح روایت میں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے محشر میں، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلاؤں گا. ہاں، لوگ جوک در جوک آئیں گے، پانی پی کے جائیں گے. اچانک ایک ایسی جماعت آئے گی جو بظاہر میری امت کے لوگ ہیں، فیخرجون، میرے پاس آنے سے ان کو روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، چھوڑ دو، آنے دو. فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ، لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعد، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. یہ بدعت جو ہے حقیقت میں، یہ بھی بہت ہی شوم کی چیز ہے، بہت ہی بدقسمتی کی چیز ہے. آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ تو پیارے رسول پھر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد، وہ مجھ سے دور ہو، سحقاً سحقاً. اسی طرح شرک کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے شفاعت لأہل کبائر من امتی، بڑے گناہ جو کرنے والے ہیں ان کے لیے میری سفارش ہوگی، لیکن بڑے گناہوں میں سے شرک نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. پیارے رسول کے سامنے اعلان کر دیا، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَائِحَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِهِ مَكَّةَ، لیکن اس کے باوجود مکے کی فضیلت یا مدینے کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحابہ کرام کا رویہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. صحابہ کرام نے مدینے اور مکے کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر جا کر کے اپنا مسکن بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح دوسرے صحابہ شام میں جا کر کے بس گئے. کیوں؟ کیونکہ جہاد اور دعوت دین کا فریضہ، یہ وہاں مرنے کی فضیلت سے زیادہ افضل تھا. یہ بھی چیز ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کوئی سوچے کہ وہاں مر لیں گے تو ہمارا سب کچھ ہو جائے گا. نہیں، ہو سکتا ہے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک دن کی یا ایک رات کی نگرانی حدود اسلام یا حکومت اسلام کے حدود کی حفاظت جنت کو واجب کر دیتی ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس وجہ سے دیکھیں گے، ضرورت کے تحت یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام ملکوں میں امن عطا فرمائے. اس امن کے ساتھ اگر آدمی جنگ جہاد نہیں ہے اور دوسرے راستے نہیں ہیں جہاں کی ضروری طور پر نوجوانوں کو بھیج کر کے اور نوجوان وہاں جا کر کے شہید ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر مکہ اور مدینے میں مرنے کی فضیلت اس میں کوئی شک نہیں, اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس فضیلت کے باوجود اس سے بڑھ کر کے جو ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ کر کے مکے یا مدینے میں بسنے اور کیا نام ہے مکے میں مرنے یا مدینے میں مرنے کی فضیلت کا حاصل کرنا غلط ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صحابہ کرام کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ روایتیں ہم تک پہنچائیں ہم سے ہمارے لیے یہ روایت تابعین سے روایت کی, پھر تابعین نے ہمارے وہ خود جا کر کے شام میں بس گئے کوفہ میں بس گئے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. تو یہ چیز بھی ایک ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ فضیلتیں آگے بڑھا سکتے ہیں آدمی کو مزید. جی
کچھ لوگ ہیں نا وسطہ دے کر اللہ سے مانگتا ہے, کہتے ہیں ہمارے ملک ہمیں ایسے بزرگ کوئی اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگتا ہے, شرک کیا
واسطہ کس کا دیتا ہے
کسی بزرگ کا پیر کیا؟
ہاں تو غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز
شرک ہے.
ہاں اس کو شرک کہا جائے گا اگر وہ اللہ کا گویا شریک سمجھتا ہے کہ دونوں مل کر کے.
ڈائریکٹ کہتا ہمارے ملک کندھا ہے
نہیں, یہ چیز ہوتے وسیلہ الگ چیز ہے اور شرک الگ چیز ہے. وسیلہ لیتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کسی کو, جیسے اللہ تعالیٰ کو گویا تشبیہ دی عام آدمیوں سے. عام آدمی بادشاہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو بیوی کے سامنے وہ کمزور ہوتا ہے, بچوں کے سامنے وہ کمزور ہوتا ہے. بیوی اگر سفارش کر دے کسی کی تو اس کو رد نہیں کرتا ہے. اسی طرح گویا اللہ کا کو بھی کمزور سمجھتے ہیں کسی شخصیت کے سامنے. تو یہ چیز بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ غلط ہوا. البتہ